الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، ہم آج جس موضوع کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں یا جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ چند ایک اہم چیزیں ہیں اسی موضوع سے متعلق، جن کو انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے اس کی. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں، کوئی بات ہو یا کوئی اچھے پوائنٹس ہوں تو آپ بھی اس میں شیئر کریں. سب سے پہلی بات جو ہمارے آج کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے بنیادی بات کہ حدیث رسول ہے کیا. تعارف یہ چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک جو ہے وہ کیا ہے، اور حدیث کے بارے میں جو عام مفہوم ہمیں باور کرایا جاتا ہے وہ کیا چیز ہے. اور پھر اس پر بہت سے اعتراضات بھی ہیں، شکوک بھی ہیں، شبہات بھی ہیں. ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اسی گفتگو میں ہم سمیٹ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ حدیث کو ہم سب سمجھیں کہ لفظ حدیث کہتے کس کو ہیں. عربی زبان میں قدیم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، قدیم. قدیم کہتے ہیں پرانی چیز کو اور حدیث کہتے ہیں نئی چیز کو. تو بس یہی حدیث ہے. آپ دیکھ لیں، لفظ حدیث جو ہے قرآن مجید کے لیے بولا گیا اور قرآن مجید کو بھی کہا گیا کہ فبی حدیث بعدہ یؤمنون، کہ اس حدیث کے بعد اب کوئی کون سی ایسی حدیث ہوگی جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے. مراد یہ ہے کہ قرآن مجید نیا نیا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ہم نے اتارا ہے اور مکی لوگوں کے لیے ایک بڑی نئی بات ہے، یونیک سی بات ہے. تو وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ حدیث ہے. حدیث ما کانا حدیث یفترا، کہ یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو گھڑی گئی ہو. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہوئے یہ سوال کرتے تھے کہ یہ تو آپ نے خود گھڑی ہے یہ حدیث. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا نہیں، یہ حدیث ایسی نہیں ہے کہ جو گھڑی جائے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہاں بھی قرآن مجید کو مکی لوگ جو تھے وہ دوسری کتابوں کے مقابلے میں یا دوسرے نظریات کے مقابلے میں حدیث کہتے تھے، جس کا مطلب ہے نئی چیز. تو قدیم کے مقابلے میں یہ آ گیا. تو اسی طرح جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس وقت جو الفاظ منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں وہ بھی نئے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی حدیث کہہ دیا جاتا ہے. اور اسی طرح کوئی میرا عمل ہو، خاص طور پر میری گفتگو ہو، آپ کی گفتگو ہو، اللہ کی گفتگو ہو، رسول اللہ کی گفتگو ہو، کسی انسان کی گفتگو ہو، عربی زبان میں چونکہ یہ نئی چیز ہوتی ہے جو انسان بولتا ہے تو اس لیے اس کو بھی حدیث کہہ دیتے ہیں. بس اسی حدیث کا لفظ اسی نئے کے معنی میں ہی گھوم رہا ہے. اس کی مثالیں اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو بھی حدیث کہا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اور اسی طرح اللہ نزل احسن الحدیث. پھر اسی طرح جو تاریخی واقعات ہیں ہمارے ماضی کے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے، اس لیے کہ کہانیاں تو بہت تھیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھیلی ہوئی تھیں. اور پچھلی کہانیاں، خاص طور پر سیدنا آدم سے لے کر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تک کی جو کہانیاں تھیں بہت پھیلی ہوئی تھیں. تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سچی اور صاف ستھری کہانی جو ہے وہ بیان کی قرآن مجید میں. تو اس لیے اس کہانی کو بھی، جو بالکل صاف ستھری تھی، نتھری ہوئی تھی، اس کہانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کا لفظ دیا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، کیا آپ کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حدیث پہنچی؟ تو یہ حدیث کیا تھی؟ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور اپنے بارے میں کیا کچھ مشہور کر رکھا تھا؟ ان ساری پرانی باتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات سنائے، بیان کیے قرآن مجید میں، ان کو حدیث کہا گیا. کہ یہ تمہارے مقابلے میں، تمہاری کہانیوں کے مقابلے میں قرآن مجید کی جو بات ہے بالکل نئی ہے اور یہی برحق ہے. تو اس طرح تاریخی واقعہ کو بھی قرآن نے حدیث کہا، اور عام جو گفتگو ہوتی ہے اس کو بھی قرآن مجید میں حدیث کہا ہے. مثال کے طور پر جب منافقین آپس میں بیٹھتے، باتیں کرتے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام پر اعتراض بھی کرتے تھے، تو مسلمانوں کو اور سب کو رسول اللہ کو کہا گیا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، کہ ان سے منہ موڑیے، ان کی مجلس میں مت بیٹھیے جب تک کہ یہ کسی اور بات میں گم نہ ہو جائیں، ان کا موضوع گفتگو بدل نہ جائے. تو یہاں بھی حدیث کو گفتگو کہا ہے کہ ان کی آپس میں جو گفتگو ہوتی تھی اس کو کہا ہے. پھر اسی طرح جو پرانے ماضی کے واقعات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے ہم سب کو، آنے والی نسلوں کو ایک بات سمجھائی کہ ہم نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، اور ایسی قومیں جو ترقی پا چکی تھیں اور ان کے پاس بہت سے وسائل بھی تھے، طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ایک بات جو انہوں نے نہیں مانی وقت کے رسول کی وحی، تو ہم نے کیا کیا؟ فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو پرانی کہانیاں بنا دیا. یعنی بس اب ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کے علاقوں کو دیکھیں جا کے وہ تباہ ہو گئے ہیں، قومیں نہیں رہیں، سب کچھ برباد ہو گیا ان کا. بس اب لوگ یوں بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک قوم تھی، بس ایک دفعہ کا واقعہ یا ایک قوم تھی، اتنی بات کرتے ہیں لوگ. تو یہ ہے فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو پرانا قصہ بنا دیا. پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو گھر کی گفتگو ہوتی تھی اس کو بھی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حدیث فرمایا ہے. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ اللہ کے رسول نے اپنی بات کو چھپایا، کس سے؟ اپنی کسی بیوی سے آپ نے رازدارانہ بات کی، یہاں بھی بات کو حدیث کہا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ لفظ جو ہے نا عربی زبان میں عربوں کے ہاں عام تھا، وہ سمجھتے تھے اس کو، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ حدیث کا لفظ ہم نے کبھی نہیں سنا. یہ صرف یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ طبقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں حدیث کا لفظ تو نیا گھڑا گیا ہے، یہ تو لفظ استعمال ہوتا ہی نہیں تھا. یہ مسلمانوں نے، جو مسلمان سکالر ہیں جنہوں نے حدیث کے موضوع کو ڈسکس کیا ہے، انہوں نے اس لفظ کو گھڑا ہے، ورنہ یہ لفظ کبھی استعمال ہی نہیں ہوا. یعنی ہماری عام پبلک جو ہے وہ چونکہ قرآن مجید کو جانتی نہیں اور یہ آیات اس کو یاد نہیں ہوتی، اس لیے ان کے پاس ایک بہت بڑا گر یہی ہے کہ ہماری جہالت سے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور ہمیں یہ درس دیتے ہیں، یہ قرآن کا لفظ تو ہے مگر حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث تو بعد میں گھڑی گئی، لفظ ہی بعد میں گھڑا گیا. تو دیکھا جائے تو یہ ان کی جہالت ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ بار بار اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور عربی کا لفظ ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے یا تابعین نے اس کو گھڑا ہو اور انٹروڈیوس کرایا ہو، بلکہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی عربی زبان کا لفظ ہے، وہ استعمال ہوتا تھا. قدیم شاعری کو دیکھیں تو اس میں بھی حدیث کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. قرآن مجید کے اترنے سے پہلے جو عرب ورلڈ میں شاعر حضرات تھے وہ بھی حدیث کے لفظ کو استعمال کرتے تھے، اس لیے کوئی عربوں کے لیے اجنبی لفظ نہیں تھا. اور جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال کیا تو واضح ہو گیا ان کو کہ ہاں سمجھ آ رہی ہے. پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بات کو بھی اور اپنے عمل کو بھی حدیث فرمایا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا، اللہ کے رسول کل قیامت کو آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک، کہ میں سمجھتا ہوں، میں جانتا تھا ابو ہریرہ کہ تم سے پہلے کوئی شخص مجھ سے اس حدیث کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. یعنی آپ نے اپنی گفتگو کو حدیث فرمایا ہے. تو اس لیے یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ مسلمانوں نے، بعد کے سکالرز نے، عجمی سازش نے اس لفظ کو گھڑا اور مسلمانوں میں عام کر دیا، ایسا مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام خود اپنے عمل کو، اپنی گفتگو کو حدیث فرما رہے ہیں. اور اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی نبی علیہ السلام کے جو اقوال تھے، آپ کی جو ورڈز تھے منہ سے نکلے ہوئے، اور آپ کے جو عمل تھے، ان کو بھی صحابہ کرام نے حدیث نام دیا ہے. وہ اس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام، سیدنا انس فرماتے ہیں، انہ لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا، مجھے یہ بات ضرور روکتی ہے کہ میں تمہیں زیادہ احادیث بیان نہ کروں. کیوں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من تعمد علیہ کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص بھی مجھ پر جھوٹی بات گھڑے گا اور میری طرف منسوب کر دے گا، اس کو پھر اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لینا چاہیے. تو صحابہ کرام نے بھی کیا کیا کہ آپ کی گفتگو کو، آپ کے عمل کو حدیث کا نام دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی گفتگو کو کہا حدیث، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل کو اور اپنی گفتگو کو حدیث فرمایا، اور صحابہ کرام نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گفتگو اور عمل کو حدیث کا نام دیا ہے. تو اسی وجہ سے یہ معنی جو ہے نا بالکل واضح ہیں قرآن سے، حدیث سے، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے اس کو بھی حدیث کہا گیا ہے. اب جب یہ لفظ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے خاص ہوتا ہے کہ حدیث پاک، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت ہمیں ذرا یہ سوچنا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. جو علماء حدیث ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنی اپنے علم کے مطابق، اسی حدیث کے علم کے مطابق جو چونکہ ماہر ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ حدیث کا معنی ہمیں سمجھایا کہ حدیث کس کو کہتے ہیں. اور یہ بڑا مختصر سا مفہوم ہے جس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جائے اس کو حدیث کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، میں بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی بات کروں، میں کہوں اللہ کے رسول نے فرمایا، تو جو بات میں کروں گا وہ نبی علیہ السلام کے نام سے کروں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو وہ بات آپ کی طرف میں نے منسوب کر دی، یا اللہ کے رسول نے یہ کیا، تو جو آپ کا عمل ہے وہ میں اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر رہا ہوں. اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے یہ کام ہوا اور اللہ کے رسول خاموش رہے، تو یہ بھی ایک قسم کی نسبت ہے کہ آپ کی خاموشی جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی آپ کی طرف منسوب ہو رہی ہے کہ آپ اس عمل پہ ناراض نہیں ہوئے، خاموش رہے. تو اس طرح ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دی جائے اس کو محدثین کہتے ہیں کہ یہ ہے تعریف حدیث کی. اب اس میں دو چیزیں ہیں قابل غور، ایک وہ چیز جو آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہے چیز، اور دوسری وہ نسبت جو آپ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے. کیا یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں؟ حدیث میں یہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا واقعی اللہ کے رسول کی ہے، ایک تو یہ چیز، اور دوسری بات یہ کہ جو نسبت آپ کی طرف کی جا رہی ہے تو کیا وہ واقعی ثابت بھی ہے. میں بیٹھے بیٹھے یہ کہہ دوں اللہ کے رسول نے فرمایا، بڑا آسان ہے، لیکن اس کا پروف کیا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا؟ اس کا پروف کیا ہے کہ واقعی اللہ کے رسول نے یہ بات کہی؟ تو وہ نسبت جو ہے وہ ثابت کرنا پڑتی ہے. تو حدیث کے لیے دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، ایک وہ ٹیکسٹ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بولتے ہیں، آپ کا ارشاد ہے، ایک وہ چیز، یا آپ کا عمل جو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا، یہ ایک فرمایا، یا آپ نے اس چیز کو برقرار رکھا. جو بھی آپ کی طرف بات منسوب کی جاتی ہے یا عمل، وہ پہلی چیز حدیث میں وہ دیکھی جاتی ہے، اور دوسری چیز جو آپ کی طرف جب نسبت کی جاتی ہے، تو نسبت کرنے والا اگر میں ہوں تو میں یہ پروف دوں کہ واقعی یہ بات اللہ کے رسول سے ثابت ہے، تو وہ ثبوت کیا ہوگا؟ میں نے تو آپ کو نہیں پایا، آپ کے زمانے میں میں نہیں ہوں، تو پھر میں یہی کہوں گا کہ میں نے اپنے ٹیچر سے سنا. تو اس ٹیچر نے کہاں سے سنا؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا، تو وہ کہے گا کہ میں نے تابعی سے سنا. تو اس طرح وہ چلتے چلتے اللہ کے رسول تک ایک سلسلہ بن جاتا ہے جس کو چین کہتے ہیں، سند کہتے ہیں. یہ یاد رکھیے، ہم جتنے بھی واقعات ماضی کے سنتے ہیں نا، جو بھی واقعہ سنتے ہیں ماضی کا، اس کا پروف ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ہم تب ہی مانتے ہیں. تاریخ پڑھیں تو تاریخ کو بھی ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ چیز فلاں کتاب والے نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. تو وہ کتاب والا جب لکھتا ہے اپنی کتاب میں تو وہ یہ پروف دیتا ہے کہ میں نے یہ چیز فلاں کتاب میں پڑھی، فلاں سے سنی. تو اس طرح ہمارے ماضی کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ بیٹھ کے لوگ نہیں بتاتے کہ بس میں گویا کہ محمد بن قاسم جب ملتان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں میں وہاں موجود تھا اور اس نے یوں فتح کیا. بھئی میں تھا ہی نہیں، تو فتح کیسے، فتح ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ماضی کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ بغیر کسی دلیل کے قبول نہیں کی جاتی، اور جو دلیل ہوگی وہ کیا ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جانے والی سند، کیونکہ اس سند کے بغیر وہ بات نہیں چلتی. آپ اگر تھوڑا سا قرآن مجید سے واقف ہیں تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد آیا تھا، ہدہد ہدہد واپس آ کے حضرت سلیمان کو کہتا ہے احط بما لم تحط به، میں نے تو جناب ایسی خبریں پائی ہیں جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. وجئتک بسبأ بنبأ یقین، میں نے قوم سبا کی ایک ایسی خبر دریافت کی ہے اور آپ کے پاس لایا ہوں جو انتہائی یقینی ہے. اس نے اتنی بات کہی، سلیمان علیہ السلام نے تسلیم نہیں کیا. اس کو جواب میں کہا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سننظر ہم دیکھیں گے جو تم بات کہہ رہے ہو، کہ تم اس میں سچے ہو یا تم جھوٹوں میں سے ہو. اب سننظر کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے، کہ میں اس کی بات ایسے نہیں مان سکتا جب تک کہ یہ پروف نہ دے دے کہ واقعی میں نے یہ چیز خود اپنی دیکھی ہے یا واقعی یہ کام ہو رہا ہے وہاں جس کی تم مجھے خبر دے رہے ہو. تو اس لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے آزمانے کے لیے اس کو خط دیا کہ جاؤ یہ خط وہاں ڈال دو. وہ خط ڈالا تو بس اس کے ذریعے پتہ چل گیا ان کو کہ واقعی جو ہدہد خبر لایا تھا وہ صحیح تھی. تو اسی طرح قرآن مجید نے ہمیں بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ یاد رکھو، اگر کوئی بندہ تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کے آئے تو اس کو قبول نہ کرنا جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لو. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اچھی طرح تحقیق کر لینا پھر قبول کرنا. بغیر تحقیق کے اگر ہم نے قبول کیا تو نتیجہ کیا نکل سکتا ہے کہ بعد میں تم ایکشن لے چکو اور بعد میں پتہ چلے یہ خبر ہی غلط تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو حدیث کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، یہ کوئی صحافت نہیں ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے کوئی خبر بنا لیں اور میڈیا پہ چھوڑ دیں، نہیں. اور نہ ہی اس صحافت میں نہ حدیث کی روایت میں کوئی پیسہ چلتا ہے کہ آپ پیسے لے لیں اور پیسے لے کے اس کے بعد ایک خبر نبی علیہ السلام کے نام سے گھڑ دیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو کتاب میں داخل کر کے امت میں عام کر دیں گے. یہ بھی نہیں، ایسا کوئی کر کے تو دکھائے. اس کو پکڑ کے ایسے باہر پھینکیں گے کہ قیامت تک کے لیے وہ سر نہیں اٹھا سکے گا. جی ہاں، اور ایسا ہی ہوا ہے. جب کوئی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی طرف سے کوئی خبر بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی تو محدثین نے اس کے حالات کو جان کے اس کو بالکل یوں اٹھایا اور ادھر ڈال دیا اور لکھ دیا کذابن، یہ جھوٹا انسان ہے. بس یہ ٹائٹل اس پہ ایسا لگا کہ وہ قیامت تک پھر سر نہیں اٹھا سکا. اور ضعیفن، یہ ویک ہے، بس گیا. یہ ایسی چیز تھی جو کہ الحمدللہ لوگوں کا ٹرسٹ تھا ایسے ریسرچر پر جو اس دور میں تھے، جو ایک ایک راوی کی نیریٹر کے حالات زندگی کو اچھی طرح جاننے کے بعد کہ کیا واقعی اس کا یہ فیلڈ ہے، اس کو یاد بھی ہے اور جو کچھ یاد ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، کردار کیسا ہے، میموری کیسی ہے، کیا یہ ٹیچرز کے پاس بیٹھا بھی ہے، ان سے سنا ہے، استفادہ کیا ہے، اور پھر ٹیچرز نے اس کے بارے میں کیا کمنٹس دیے ہیں. یہ ساری باتیں سننے کے بعد پھر اس کو اوکے کرتے تھے، ٹھیک ہے، ورنہ نہیں کرتے تھے. تو یہ ابتدا یوں ہوئی ہے. کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ارشاد فرمایا صحابہ کرام نے اس کو سنا، اور پھر اکثر صحابہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو پڑھے لکھے ان میں تھے انہوں نے آپ کی سنی ہوئی باتوں کو لکھا، آپ کے عمل کو لکھا، اپنے پاس محفوظ رکھا، اور یہ حفاظت ایسی ہوئی ہے کہ لوگ کہتے تھے کیسے ممکن ہے، اور ماضی میں ایسی تحقیقات ہوئی ہیں، لیکن اس دور میں، ہمارے اس دور میں الحمدللہ یہ تحقیقات ایسی ہو چکی ہیں جو ویسٹ کی یونیورسٹیز ہیں ان میں جو بڑے بڑے نامور سکالرز ہیں انہوں نے ایسے تھیسز جمع کرائے ہیں پی ایچ ڈیز کے کہ ان ویسٹرن سکالر کو، جن کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں، مستشرقین کہتے ہیں، ان کو بھی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا انکار کر سکے، اور انہوں نے اوکے کیا کہ بالکل ریسرچ بالکل نئی ریسرچ ہے اور یہ مانی جا سکتی ہے. تو اسی میں ایک ریسرچ یہ ہوئی جس میں یہ پروف دیے گئے مختلف کتابوں کو پڑھ کے، پرانی کتابیں جو مینوسکرپٹ کی صورت میں، مخطوطات کی صورت میں پرانی لائبریریوں میں پڑھی ہوئی تھی، ان کو نکال کے، کھنگال کے، ان کے اندر سے ان کی فوٹو لے کے باقاعدہ وہ کتاب میں لگا کے اس کی تحریر کو بتایا گیا کہ دیکھیے کتنے لوگ ہیں، کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے فوراً بعد نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث کو خود لکھ کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. یہ 50 کے قریب ہیں، ان کے نام ملتے ہیں 50 صحابہ، اور ان کا ریٹرن میٹیریل جو ہے، جو حدیث کے صورت میں انہوں نے لکھا ہوا تھا، وہ بھی ملتا ہے. پھر یہی میٹیریل نیکسٹ جنریشن جمع کرتی ہے، تو نیکسٹ جنریشن تابعین کی ہے، تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ اسی میٹیریل کو جو پہلے موجود تھا اس کو بھی جمع کر ڈالا، اور جن جن صحابیوں کے پاس علم تھا زبانی، انہیں یاد تھا ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہ سنا، ہم نے آپ کو یہ کرتے دیکھا، ان سے بھی وہ لے کے انہوں نے اس میں لکھ دیا. تو اس طرح احادیث کی جو تعداد ہے وہ صحابہ کرام سے جو نریشن تھی ساری کی ساری وہ جمع کر لی گئی، اور پھر اس کے بعد جب جمع ہوئی ہے تو پھر یہ پھیلائی گئی. تو پھیلانے میں مثلا مثال کے طور پر میرے پاس یہ جمع شدہ کتاب ہے، اب پڑھنے والے 200 لوگ ہیں، تو میں نے یہ کتاب سنا دی یا دو حدیثیں سنا دی، 200 لوگوں نے آگے جا کے جب نریٹ کی تو وہ 200 سندیں بن گئی، وہ 200 سندیں بن گئی. ٹیکسٹ ایک ہے لیکن سندیں بہت سی بنتی گئیں. تو اس طرح سند بہت سی بن گئی، ٹیکسٹ وہی رہی. تو اس ٹیکسٹ کو بھی اور سند کو بھی اچھی طرح کھنگال کے جو انتہائی موسٹ اتھینٹک روایت تھی اس کو پھر چن چن کے اپنی کتابوں میں لکھا گیا، جو کام امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اور امام مسلم کا ہے، اور پھر اس کے بعد امام داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ ان کا ہے. تو یہ اس طرح حدیث جو ہے نا، اس کو ہم انشاءاللہ ان ڈیٹیل پڑھیں گے، لیکن سر دست میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث میں یہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک نریشن اور ایک ٹیکسٹ، یہ مل کے حدیث بنتی ہے. اور سب کی ایٹریبیوشن، نسبت جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف ہوتی ہے، کسی اور کی طرف نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے رسول کی بات کو صحابہ کرام نے بھی تسلیم کیا کہ عربی میں گو ہماری گفتگو، رسول اللہ کی گفتگو، کسی کی گفتگو حدیث ہوگی، مگر ہم یہ لفظ حدیث اللہ کے رسول کے لیے خاص کر لیتے ہیں اور اپنی گفتگو کو حدیث کا نام نہیں دیتے. تو ایک ریسپیکٹ تھی، اللہ نے جب دی یہ نام دیا، نبی علیہ السلام نے خود اپنی حدیث کو نام دیا حدیث، تو صحابہ کرام نے بھی ایسا ہی کیا کہ آپ کی ہر گفتگو اور عمل کو حدیث کا نام دے دی. تو ایک تو یہ ہے. اب آتے ہیں اس طرف کہ جو حدیث ہے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب رسول بنے ہیں، جس وقت آپ کو رسالت کا تاج پہنایا گیا ہے، اس وقت سے لے کر آپ کی آخری دم تک آپ سے جو کچھ ہوا ہے، جو آپ نے فرمایا ہے، وہ حدیث کہلائے گی. نبوت سے پہلے 40 سال جو آپ کے ہیں وہ سیرت میں داخل ہوتے ہیں، وہ سیرت ہے، لیکن جو ہم مسلمانوں کے لیے اہم پہلو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے آپ کو بحیثیت رسول اللہ کے لینا ہے، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو بس بحیثیت رسول کے جب بھی آپ نے کچھ فرمایا اور جو کچھ بھی کیا وہ ہے مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ، کیونکہ آپ 40 سال تک جو ہیں کوئی دعویٰ نہیں کرتے، اور آپ کے عمل کو بھی کوئی اتنی مقامی طور پر یا ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں دی گئی، صرف اتنا کہا گیا آپ کو کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں. لیکن جو ہی قرآن مجید کا نزول آپ پہ شروع ہوا ہے تو مسلمانوں کو سبق یہی دیا گیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اب قیادت اور سیادت سب بدل دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد اور رہنما تسلیم کر لو، اور جو کچھ آپ کہیں وہ لیتے جاؤ اور جس سے منع کرتے جائیں اس سے آپ رکتے جاؤ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز رسول بنے ہیں اس وقت سے لے کر آپ کی آخری سانس تک کا جو درمیانہ پیریڈ ہے، یہ ہے وہ چیز جس کو ہم کہیں گے حدیث. آپ نے اس عرصے میں جو کچھ فرمایا، جو کچھ کیا، وہ حدیث ہوگی، ہم نے اس کو لینا ہے. کیونکہ رسول کا آخری سانس جب نکلا ہے نا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں تھے، کوئی ایسے بیمار نہیں ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں بھول گئی ہوں یا لوگ یاد نہ ہو کہ میرے ارگرد کون کھڑے ہیں. نہیں، آپ ہوش میں تھے. اسی ہوش میں ہی آپ جب سخت بیمار ہیں آپ اٹھتے ہیں، بار بار کوشش کرتے ہیں مسجد جانے کی کہ میں نماز پڑھاؤں، تو آپ اسی ہوش میں ہی فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں. تو یہ اینڈ تک یہی ہوا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا یہ حصہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا، کیا کیا، وہ ہمارے لیے قابل تسلیم ہے اور ہم اس کو اس طرح لیں گے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اب یہ حدیث جب ہمارے پاس آتی ہے تو اس کے بارے میں ایک بات ہی یاد رکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بحیثیت رسول کے جو بھی کوئی بات کرتے تھے، جو کچھ بھی کہتے تھے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، وہ وحی ہوتی تھی. تو اس لیے حدیث کو وحی کا نام بھی دیا گیا ہے. وحی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے. وحی جلی قرآن مجید ہے اور وحی خفی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بار ڈال دیتا، جس کو القاء کہتے ہیں، الہام کہتے ہیں، یا آپ کوئی خواب دیکھتے. تو اس طرح یا جبریل امین خود ایک انسانی صورت میں آپ کے پاس آ جاتے، یا ویسے ہی آ جاتے اور آپ سے بہت باتیں کرتے تھے، سمجھاتے تھے آپ کو. تو یہ ساری جو کیفیت ہے یہ سب کون سی ہے؟ وحی کی ہے، لیکن یہ وحی خفی ہے، یعنی بالکل مخفی انداز ہوتا تھا. قرآن مجید جب آپ پر نازل ہوتا تھا نا، تو آپ کی حالت جو تھی نا، بظاہر حالت صحابہ دیکھتے تھے کہ آپ کی حالت بدل گئی ہے، یعنی آپ پر بوجھ پڑ رہا ہے، اور یوں محسوس ہوتا تھا آپ کو کہ میرے ارد گرد شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں، یا گھنٹی کی آواز آتی تھی. اور سخت سردی میں بھی آپ پر وہی نازل ہوتی تو آپ کے ماتھے پر، آپ کے چہرے پہ پسینہ نکل آتا تھا. اور اسی طرح آپ لیٹے ہوئے ہیں، جانور پہ بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی اگر آیتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں تو اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ اونٹ بھی اپنی کمر کو جھکا لیتا تھا. اور اللہ کے رسول اگر لیٹے ہوئے ہیں کسی کی ران پہ اپنا سر مبارک رکھ کے، اور پھر آپ پر وہی نازل ہونا شروع ہوئی، تو اتنا زور ہوتا تھا آپ کے سر مبارک کا ران پہ کہ وہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا میری ران ابھی چٹک جائے گی. تو یہ قرآن مجید کی جو وحی ہوتی تھی اس کو صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ کس طرح اتر رہی ہے اور آپ کی حالت کیا ہو جاتی ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد جب وحی ختم ہوتی ہے تو آپ بالکل اصل حالت پہ آ کے وہ قرآن مجید کا وہ حصہ جو آپ پر نازل ہوتا لوگوں کو سنا دیتے اور مسئلہ حل ہو جاتا تھا. لیکن وحی خفی جو ہے وہ بس دل میں اللہ تعالیٰ بار ڈال دیتا، خواب میں دکھا دیتا، تو اللہ کے رسول اس کو فرما دیتے اور صحابہ کرام اس کو لے لیتے تھے. ان کو 100% یقین ہوتا تھا کہ آپ کا کہا ہوا جو ہے، چاہے وہ خواب ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ واقعی وہی ہے اور ہمیں اسے ماننا ہے. وہ مانتے تھے اس کو. وہ اس کو یہ نہیں کہتے تھے یہ تو آپ نے کوئی قرآن مجید تو نہیں سنایا تو ہم اس کو کیسے مانیں. نہیں، وہ مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں، ما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحا، کہ اللہ کا رسول جو بات کرتا ہے خواہش نفس کی بنیاد پہ نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور وحی کے مطابق ہی وہ کہتا اور کرتا ہے. سابق یہ یقین تھا. اور یقین کیوں نہ آتا؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات ایسے سنائے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی نبی ہونے کے لیے، رسول ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس پر کتاب بھی نازل کرے، تب مانیں گے. اور اگر کتاب نازل نہیں کرتا تو ہم پھر رسول کی کوئی بات نہیں مانیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ کتابیں نازل نہیں ہوئیں کسی رسول پر، بہت سے رسولوں پر کتابیں نازل نہیں ہوئیں، مگر جو وحی ان پر نازل ہوتی تھی، مخفی وحی، وحی قوم کے پاس لے کے جاتے تھے اور قوم کو کہتے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ کروں، اس کو مان جاؤ. لوگ کہتے تھے ہم کیسے مانیں؟ تو جب نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ساری قوموں کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، حتیٰ کہ فرعون ہے. فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا تم رسول ہو تو کوئی کتاب تو لاؤ. فرعون جب غرق ہوا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی ہے. تو اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ رسول پر کوئی کتاب نازل ہوگی تو ہم کہیں گے یہ واقعی اللہ کا رسول ہے. بغیر کتاب کے بھی رسول کو بہت کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اس کو بھی ماننا پڑتا ہے. تو اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی تھی، دو قسم کی نازل ہوتی تھی، اور وہ ایک تھی وحی جلی جو قرآن کی صورت تھی، اور دوسری تھی وحی خفی جو آپ کی حدیث کی صورت میں تھی. اس لیے علماء کا کہنا یہی ہے کہ حدیث رسول جو ہے یہ وحی خفی ہے، یعنی ایسی وحی کی صورت ہے، اس کو مذاق نہ سمجھا جائے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یا کہتے تھے، یہ بھی یاد رکھیے، کوئی یہ آپ کے ایکشنز کوئی ایسے نہیں ہوتے تھے کہ آپ صحابہ کرام کو کوئی بنا بنا کے دکھا رہے ہوں، یا کوئی بات ہے جو آپ اس کو بڑا ڈھال کے لفاظی دے کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وہ سنا رہے ہوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ بالکل ایک فطرتی عمل تھا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کے جا رہا تھا. آپ خود دیکھیں اپنے آپ کو، آپ یا میں، ہم بولتے بھی ہیں، ضرورت آئے تو اس وقت بولتے ہیں، اور جب کام کرنے کا وقت آئے تو کام بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہمارے سامنے ہمارا پسندیدہ کام ہو رہا ہو تو ہم خاموش رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر برا ہو رہا ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کبھی غلط کام ہے. یہی چیزیں ہیں نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی یہی کچھ کرتے تھے، آپ بولتے بھی تھے، آپ کرتے بھی تھے، اور اسی طرح آپ کے سامنے کچھ کام ہوتا، اگر وہ اچھا ہوتا تو آپ خاموش رہتے، اور اگر غلط ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ آپ اس کو کہتے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو حدیث کی اس طرح تین قسمیں بنائی گئی ہیں، کہ ایک وہ حدیث جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بول کے ارشاد فرمائی، اس کو نام دیا کہ حدیث قولی ہے، اور دوسری وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، کچھ کیا، تو اس کو بھی محدثین نے نام دیا حدیث فعلی. اور کچھ چیزیں ایسی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھی، اور اس کو محدثین نے نام دیا حدیث تقریری. بس یہ چیز ہے، لفظ جو بولے جاتے ہیں وہ سنے جاتے ہیں. تو آپ نے جو کچھ کہا صحابہ کرام نے اسے سنا، اور یہ حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ لا تقولوا راعنا وقول انظرنا واسمعوا. تو مسلمان ہو، تم یہودیوں کی طرح رسول اللہ کو راعنا کا لفظ نہ کہا کرو، بلکہ کیا کہا کرو؟ انظرنا، کہ اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھیے. اور پھر جب اللہ کے رسول دیکھیں اور کچھ ارشاد فرمائیں تو واسمعوا، غور سے سننا اس کو، غور سے. غور سے سننے کا مطلب یہ نہیں کہ بس کہاں، نہیں، اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے کہ آپ نے فرمایا کیا ہے. کیونکہ اکثر ہوتا ہی ہے کہ انسان بے دھیانی میں چہرہ بے شک کیا ہوا ہے رسول اللہ کی طرف، لیکن دماغ کہیں اور ہے، وہ کہیں اور پہنچا ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام جو کچھ فرما رہے ہیں اس کو غور سے نہیں سن رہا. اور غور سے نہ سننے کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ کل کو اس نے یہ بات جب دوسروں کو بتانی ہے تو بات اللہ کے رسول نے جو کہی وہ نہیں تھی، بلکہ کچھ اور بات کہہ دی. تو اس طرح ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. یعنی لوگ مجلسوں میں آتے ہیں، جو سپیکر ہوتا ہے اس کی بات سنتے بھی ہیں، کچھ گرپ کر لیتے ہیں، کچھ جو ہے نا بالکل ہی الٹ سمجھتے ہیں، اور الٹ سمجھ کے جا کے کہتے ہیں جی فلاں نے تو یہ کہا ہے. یہ ہوتا ہے، حالانکہ اس نے یہ بات نہیں کہی ہوتی. تو صحابہ کرام کو کہا گیا کہ دیکھو رسول اللہ کی بات بڑے غور سے سننی ہے. تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر بات کو غور سے سنتے تھے، اور غور سے سننے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو یاد کر لیتے تھے، اچھی طرح یاد کرتے تھے. تو ایک تو آپ کے اقوال تھے جو یاد کیے گئے، باقی میں جو عمل کر رہا ہوں، مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ بیٹھا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کی آبزرویشن جو ہے نا یہ مختلف ہے. کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے سر پہ ٹوپی ہے، کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے عینک پہنی ہوئی ہے، کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بول کیا رہا ہے، کوئی لفظوں کو یاد کر رہا ہے، کوئی اور میرے ایکشن دیکھ رہا ہے. یہ چیز ہوتی ہے. تو ایکشنز کے کوئی لفظ نہیں ہوتے، جو بندہ اپنا عمل کرتا ہے نا اس کے کوئی لفظ نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگوں کی آبزرویشن ہوتی ہے. اس آبزرویشن کو دیکھ کے وہ پھر اپنے لفظوں میں اس چیز کو بیان کر دیتے ہیں. تو یہ تھا، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو دیکھا. آپ مجمع میں ہوتے تھے اکثر و بیشتر، اور مسجد میں تشریف فرما ہوتے تو اکثر و بیشتر آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا حلقہ ہوتا، اور وہ دیکھتے رہتے تھے. کوئی آنے والا آتا اس کو بھی دیکھتے، اس کے سوالوں کو بھی سنتے، اور نبی علیہ السلام جو جواب دیتے اس کو بھی سنتے. آپ نے لباس کیسے پہنا ہوا ہے، آپ کے دانت مبارک کیسے ہیں، آپ مسکراتے کیسے ہیں، آپ اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، ویلکم کیسے کہتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، ایک ایک حرکت کو دیکھتے، وہ بیان کر دی. تو یہ بھی ایک نیچرل وے ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک معلم تھے، رسول تھے، آپ کا کام یہ تھا کہ آپ اچھی بات کا حکم دیں اور غلط بات سے روکیں. تو جہاں اچھی بات ہوتی تھی آپ کچھ نہیں کہتے تھے، اس کو برقرار رکھتے تھے، اور جو غلط ہوتی تھی اسے روک دیتے تھے. تو یہی چیز ہم کرتے ہیں، یہی اللہ کے رسول نے کیا. اب ہوا یوں ہے کہ جو آپ نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو بولے ہیں آپ، وہ ہمارے پاس جتنا بھی میٹیریل ہے نا حدیث کا، جتنا بھی جتنی کتابیں ہیں حدیث کی، ان کو اگر ایک سیکوینس میں الفابیٹیکلی اس کو ترتیب دے دیں، جیسے کہ آج کل انٹرنیٹ پہ ہے، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے اقوال کو الگ کریں ساری احادیث میں، کہ آپ نے کتنے بول بولے، کیا ارشاد فرمایا. جب آتا ہے نا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، تو یہ آپ کا ارشاد ہے. تو یہ اقوال الگ کریں. اور پھر کوئی یہ کہتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل کذا، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا آپ یہ کرتے تھے، تو یہ آپ کا ایکشن ہے جو صحابی نے دیکھا، تو اس کو بھی الگ کر دیا جائے. اور پھر اس کے بعد آپ کے جو برقرار رکھی ہوئی باتیں ہیں ان کو الگ کریں. تو انسائیکلوپیڈیا آج کا ہمیں اتنا بتاتا ہے کہ اس پورے میٹیریل میں 20% آپ کے اقوال ہیں، سارے میٹیریل میں 20% اقوال ہیں آپ کے، اور 70% آپ کے ایکشنز ہیں، اور 10% آپ کے اپروولز ہیں، جن چیزوں کو آپ نے برقرار رکھا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ کی گفتگو بہت کم ہوتی تھی، لیکن آپ کرتے زیادہ تھے. اور یہی لیڈر کی صفات ہوتی ہیں، جو بولے کم کرے زیادہ. آپ بولتے کم تھے لیکن کر کے زیادہ دکھاتے تھے. تو اس طرح آپ کے اقوال جو ہیں ان کو صحابہ کرام نے یاد کیا. اور یہ اقوال 20% ہیں، وہ اتنے زیادہ بھی نہیں ہیں. یہ تقسیم جو ہے نا یہ یاد رکھیے گا. اس ساری تقسیم کو اگر ہم دماغ میں بٹھا لیں نا، تو پھر وہ سوال جو آتا ہے نا، او جی اتنے لاکھ احادیث تھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پہلے تو آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں نا اس طرح، 20% اقوال، 70% آپ کے افعال، اور 10% آپ کے ایکشنز، اپنی اپروولز. یہ اس طرح تقسیم کرنے کے بعد پھر میں نے جیسے شروع میں بات کی تھی کہ بات ایک ہوتی تھی، اس کی چینز بہت زیادہ ہوتی تھی. تو ان چینز کو جب چھانٹا گیا، ایک بات تھی اس کو سننے والے اگر 200-400 لوگ بھی ہیں، جیسے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ ارشاد کہ من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح بخاری میں اس کی 70 روایات ہیں. تو ان 70 روایات کو اگر ہم 69 کو الگ کر دیں اور ایک کو لیں، بات تو وہی ہے. تو وہ آپ اندازہ کریں کہ اس طرح نریشن جو ہے، روایت جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن قول جو ہے وہ ویسا ہی ہے، وہ نہیں بڑھا. تو اس سارے میٹیریل کو اگر ہم الگ الگ کر کے ایک ایک لے لینا تو پھر پتہ چلتا ہے یہ چند ہزار حدیثیں ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، چند ہزار. اور اسی سے ہماری پوری امت کا کام چل نکلتا ہے. جی ہاں، ہماری جو بھی ضرورت ہے اس سے پوری ہو رہی ہے الحمدللہ. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود قرآن اور حدیث میں ذرا ڈوبیں اور ریسرچ کریں، الفاظ کو اچھی طرح پہچانیں، ان کے بارے میں غور کریں اور ان کے اندر ڈوب کے کچھ موتی نکالیں، ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا تمہیں دین میں ایسا دے رہا ہوں جو میں نے آج مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی ساری نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور یہی دین قیامت تک باقی رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہی بات ارشاد فرما گئے تھے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. تو اس طرح ہم اس تقسیم کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں حدیث کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح 20 پیج پہ آپ دیکھیے ایک حدیث قدسی بھی کہلاتی ہے. قدسی حدیث قدسی جو ہے، قدس اللہ تعالی کی ذات ہے، قدوس. تو اللہ تعالی کی جو ذات ہے یہ اس کی طرف منسوب ہے، یعنی قدوس کی بات، قدوس کی حدیث. اور یہ جو حدیث ہوتی تھی یہ نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے تھے، الفاظ آپ کے ہوتے تھے مگر نسبت اللہ کے رسول اللہ کی طرف کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں اکثر و بیشتر سنتے ہیں یہ حدیث، یا عبادی انی حرمت الظلم، لوگو میرے بندو میں نے اب ظلم کو حرام قرار دیا ہے، فلا تظالمو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا. یا اسی طرح کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بینکم، میں نے نماز کو تمہارے اور اپنے درمیان تقسیم کر دیا ہے. تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب خود ارشاد فرمائے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیں تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ الفاظ نہیں ہوتے جو قرآن مجید کے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو قرآن کا مقام نہیں دے سکتے. لفظ چونکہ نبی علیہ السلام کے ہوتے ہیں اور نسبت اللہ کی طرف سے ہوتی، تو اس میں دونوں چیزیں آ گئی، حدیث بھی آ گئی اور قدوس قدسی بھی آ گئی. ٹھیک ہے نا، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے نماز میں، اور حدیث قدسی کا نہیں پڑھنا عبادت نہیں ہے. یہ ویسے ہی پڑھیں گے تو اس کا ثواب ہوگا، نماز میں ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، اسی فرق کو لے کے ہم ذرا آگے چلتے ہیں اب، اور یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے مزید مسائل کیا ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ جتنی احادیث ہیں اب ہمارے پاس، ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو علماء نے اس کی تعداد بھی مختلف لکھی ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ 700,000 سے کچھ حدیثیں زائد ہیں، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے 100,000 احادیث یاد ہیں. اسی طرح امام بخاری نے 1,000 شیوخ سے 600,000 احادیث سنی. پھر ان میں وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ان میں 100,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں اور 200,000 غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں. امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو بھی 500,000 احادیث ملی اپنے مشائخ سے. تو اس طرح یہ ساری کتابوں کو پڑھیں یا اقوال کو پڑھیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 700,000 بنتی ہے، زیادہ سے زیادہ. اب یہ 700,000 جو ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں جتنی اس وقت کتابیں ہیں حدیث کی، ان تمام احادیث میں اگر ہم ان کو جمع کریں تو ٹوٹل شاید جا کے 100,000 احادیث بھی شاید بنے گا، جتنی بھی کتابیں ہیں حدیث کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں جو محنت کی، کوشش کی، ہر عالم سے جو حدیث کا عالم تھا اس سے جا کے حدیث سنی، تو ان کی روایات جب جمع کیں تو ان کی روایت کی عدد جو، تعداد جو تھی وہ 700,000 تک پہنچ گئی. لیکن یہ صرف یاد رکھیے، محدثین جو ہیں وہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ وہ ٹیکسٹ کو نہیں کہتے، حدیث ٹیکسٹ کو نہیں کہتے، وہ ٹیکسٹ کی جو نریشن ہے نا اس کو کہتے ہیں حدیث. ہر نریشن وہ حدیث کہلائے گی، ہر روایت حدیث کہلائے گی. مثلا یہ ٹیکسٹ ہے، اس کی ایک روایت یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ٹیکسٹ ایک ہی ہے. تو ایک روایت کی، ایک ٹیکسٹ کی اگر چار روایتیں ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے چار حدیثیں یاد ہیں. ٹھیک ہے؟ تو میں جیسے بتا چکا ہوں کہ ایک ایک ٹیکسٹ کی 70 نہیں بلکہ 500-500, 800-800 نریشن ہوتی تھی. ان نریشنز کو یہ علماء یاد کرتے تھے، اور یہ اس لیے کرتے تھے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس میں صحیح روایت کون سی ہے اور ضعیف کون سی ہے. تو یہ یاد لکھ کے یاد کرتے، اور یاد کرنے کے بعد تمیز کر لیتے تھے کہ صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ اس لیے بھی یاد کرتے تھے کہ کل کو کوئی آ کے ان کو کوئی حدیث روایت کرے تو اس کو کہہ سکے میاں یہ حدیث تو ضعیف ہے، تم کیسے کہتے ہو یہ صحیح ہے، یہ تو ضعیف ہے، فلاں راوی اس میں ضعیف ہے. تو اس لیے یہ ضعیف روایتوں کو بھی یاد کرتے تھے، تاکہ فیبریکیٹڈ جو روایات ان کے دور میں پھیلی ہوئی تھیں ان کو بھی یاد کر لیتے تھے. تو اس طرح ان کا نمبر بڑھ جاتا تھا، نریشن کا نمبر بڑھتا تھا، ٹیکسٹ وہی رہتی تھی. اب امام بخاری کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں مجھے 100,000 صحیح اور 200,000 غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں. تو کیا انہوں نے 100,000 حدیثیں جو صحیح تھیں وہ اپنی کتاب میں لکھی؟ نہیں لکھی. بلکہ انہی 100,000 احادیث کی چینز کو جب سامنے رکھا تو ان میں کھنگال کے جو چین اور ٹیکسٹ ان کو موسٹ اتھینٹک، انتہائی صحیح لگی، اس کو اٹھا کے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اور باقی کو چھوڑ دیا. وہ جب چھوڑا ہے، ان کا اپنا ایک معیار تھا جس کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسری کتابوں میں نہیں تھی، وہ دوسری کتابیں موجود تھی، لیکن اپنی کتاب میں صرف اور صرف ایک صحیح حدیث بیان کی انہوں نے اور کچھ نہیں کیا. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کو باوجود 100,000 حدیث یاد ہونے کے اپنی کتاب میں زیادہ سے زیادہ 9,000 احادیث انہوں نے لکھی ہیں. 100,000 حدیث سے 9,000 حدیثوں کو چھانٹنا کو آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا ریسرچ ورک ہے. پھر 9,000 حدیثیں جو کتاب میں لکھی ہیں ان میں ریپیٹیشن ہے، تکرار ہے، بار بار وہ آئی ہیں، ٹیکسٹ وہی ہے. ایک اس استاد سے روایت کر دی، نریشن روایت، کہ میرے اس استاد نے یہ حدیث مجھے بیان کی، دوسرے اس نے بیان کی وہی حدیث، تیسرے اس نے بیان کی وہی حدیث. تو وہ نریشن مختلف بھی ہے، ریپیٹیشن بھی ہے. اگر ہم اس ریپیٹیشن کو نکال دیں تو صحیح بخاری میں زیادہ سے زیادہ 1,000 حدیثیں ہیں، 1,000 حدیثیں صرف. یہ ہے. تو اس لیے اس پہ ہم نہ جائیں کہ تعداد کتنی ہے. اپنے اپنے دور میں علماء نے جو یاد کیا، مثلا میں نے ایک حدیث فلاں سے سنی، وہ اس کے نام سے سنی، وہ میں نے ان سے بھی سن لی، ان کی نریشن ہے، ان سے سنی، ان کی اپنی نریشن ہے، ان سے سنی، ان کی اپنی نریشن ہے، ان سے سنی، ان کی اپنی حدیث وہی ہے. تو ان میں اب میں نے یہ دیکھنا ہے، محدثین یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سا چینج ہے، اس میں ایک ایک بندہ اسکالر ہے، اتھینٹک ہے، اس کی بات مانی جا سکتی ہے کہ نہیں، ڈائریکٹ اپروچ ہے ہر ایک کی کہ نہیں. وہ جب دیکھتے ہیں تو ان اپنے معیار کے مطابق اس کو اٹھا کے اپنی کتاب میں ڈال دیتے ہیں اور باقی جو روایات ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ کتاب ایک یونیک قسم کی کتاب ہے جو میں نے لکھی ہے، اور واقعی ہر کتاب اپنے مقام پہ یونیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ احادیث کی تعداد جو ہے نا وہ ہر دور میں بڑی مختلف رہی ہے، لیکن اب یہ سب احادیث جمع ہو گئی ہیں، ٹوٹل حدیثیں 100,000 سے بھی زیادہ نہیں بنتی. اپنے اپنے دور میں ہر ایک نے بہت کچھ یاد کیا اور ان کو چھانٹ کے اپنی کتابوں میں لکھا تو تھوڑا سا لکھا، اور وہی تھوڑا سا لکھا ہوا میٹیریل ہمارے پاس کتابوں کی صورت میں موجود ہے. اور اگر آپ یہ دیکھ بھی لیں تو آپ کو ایک حدیث تقریباً ہر کتاب میں بھی مل جائے گی، وہ صحیح بخاری میں ملے گی، صحیح مسلم میں مل جائے گی، اور سنن کی کتابوں میں مل جائے گی، مسند احمد میں مل جائے گی، موطا امام مالک میں بھی مل جائے گی، حدیث ایک ہوگی. تو پتہ یہ چلتا ہے ہر دور میں عالم جو تھے انہوں نے اپنی اپنی نریشن سے، روایت سے جب حدیث کو یاد کیا، لکھا، تو انہوں نے بس جو یاد تھی اس کو لکھا ہے. تو یہ ریپیٹڈ پھر احادیث کی کبھی اس کتاب میں آ گئی، کبھی اس میں آ گئی، کبھی اس میں آ گئی، کبھی اس میں آ گئی، ٹھیک ہے نا. تو اس سے کو پتہ یہی چلتا ہے کوئی حدیث رہ نہیں گئی. پھر دوسری بات یہ کہ حدیث کا موضوع کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے، کس چیز کو یہ ڈسکس کرتی ہے. حدیث میں صرف اور صرف اللہ کے رسول کو ڈسکس کیا جاتا ہے، بس بحثیت رسول کے آپ نے کیا کیا، کیا کہا اور کس چیز کو آپ نے برقرار رکھا، بس یہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کتاب زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھول دی ہے، جیسے قرآن مجید نے بہت سے آلات بیان کیے ہیں، اسی طرح حدیث رسول میں بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر بات کو کھول کے رکھ دیا ہے. گھر کے اندر کی بات ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، بستر میں جو بات ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، نہانے دھونے کی بات ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، اور گھر کے باہر کی جو باتیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اس لیے کہ ہم سب کی ضرورت تھی، یہ چیزیں ہماری ضرورت ہیں. مجھے اگر یہ پتا نہ ہو کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، پھر یہ کہ نفاست، طہارت، نظافت اور نجاست یہ کس چیز کا نام ہے، میں اپنے آپ کو پیور کیسے کر سکتا ہوں، پاک کیسے کر سکتا ہوں، اور ناپاک کب ہوتا ہوں، یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن مجید میں اتنی ڈیٹیل اللہ نے نہیں بتائی، یہ رسول کا کام تھا کہ وہ ہمیں بتاتے. اس لیے اللہ کے رسول کی زندگی کی جو کتاب ہے، گھر کے اندر کی اور گھر کے باہر کی، وہ اللہ تعالی نے ہمارے سامنے کھول دی ہے کہ یہ لیجئے، اسی کو پڑھیے، اسی کو دیکھیے، اور اسی کو اسوہ حسنہ بنائیے، اور اسی پر عمل کرتے جائیے. یہی عمل مجھے بھی پسند ہیں، تمہاری ضرورت بھی ہے، میں نے چھپائی کوئی شے نہیں ہے، مجھے بھی پسند ہیں کیونکہ اللہ کے رسول سے میں نے خود کروائے ہیں، تم بھی یہی کرو. تو اسی چیز کو سنت بھی کہہ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ہم آئیں تاریخ حدیث کی طرف. حدیث کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی دو قسم کی تاریخ ہے، یہ پیج نمبر 26 پہ دو قسم کی تاریخ ہے. ایک تاریخ وہ ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی تو آپ کے سامنے وہ حدیث لکھی بھی گئی، آپ کا کہا ہوا وہ لکھا بھی گیا، سنا بھی گیا، اور پھر یاد بھی کیا گیا. پھر یہی نسل آگے پھیلاتی ہے اس چیز کو، وہ بھی یاد کرتی ہے، لکھتی بھی ہے، اور عمل بھی کرتی ہے. پھر یہی نسل آگے پھیلاتی ہے، اور تیسری جنریشن میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو الفاظ ہیں یا آپ کے عمل ہیں وہ لکھے ہوئے کتابوں میں آ جاتے ہیں. جیسے موطا امام مالک ہے، موطا امام مالک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تصنیف ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ امام مالک کب پیدا ہوئے، 93 میں امام مالک پیدا ہوئے ہیں، اور 179 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو یعنی گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کے تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ 75 سال بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، اور امام مالک کے دور میں ہی سن 120 میں، 120 ہجری میں ان کی موطا لکھ لی گئی تھی، اور یہ موطا انہی کی زندگی میں اندلس تک چلی گئی تھی، اسپین جس کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، وہاں بھی حدیث پڑھی جاتی تھی. اور امام مالک چونکہ مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے تو جو بھی حاجی آتا دنیا بھر سے کہیں سے بھی آتا وہ مسجد نبوی میں بھی جاتا اور امام مالک سے مستفید بھی ہوتا، فائدہ بھی اٹھاتا. تو اس طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان سے سنا اور یہ پھر یہ نیریشن اس طرح وہ پھیلی. کتاب یہ موجود ہے ہمارے پاس. تو یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دوسری صدی ہجری کے شروع میں ہی حدیث کا جو ریٹن میٹیریل تھا کتاب کی صورت میں وہ مارکیٹ میں آ چکا تھا. اس لیے یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے یا شور مچایا جاتا ہے یا اعتراض کیا جاتا ہے کہ حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی, یہ سب غلط ہے. میں نے بتایا نا امام مالک کی آپ پیدائش تاریخ پیدائش دیکھ لیں اور تاریخ وفات دیکھ لیں, کوئی اتنا لمبا عرصہ نہیں ہے. اور امام مالک کو اللہ تعالی نے جو موقع دیا ہے وہ اس طرح بھی دیا ہے. امام مالک کے ایک استاد ہیں امام نافع. یہ ماں نافع کون ہے؟ تابعی ہیں, تابعی. اور نافع کے استاد ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر, صحابی رسول ہیں. تو امام مالک اور اللہ کے رسول کے درمیان صرف دو واسطے ہیں, بس صرف دو بندے, ایک امام نافع ہیں اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر. تو اس طرح وہ بہت کلوز ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ. اسی چین کو گولڈن چین کہا جاتا ہے جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس تھی. مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. تو یہ گولڈن چین ہے جو کسی کے پاس نہیں تھی اس دور میں, جب امام مالک کا جو دور تھا ان کے معاصرین میں کسی کے پاس ایسی چین نہیں تھی جو بہت کلوز ہو. تو اب دیکھیے کہ ان کی لکھی کتاب موجود ہے. تو اس لیے یہ الزام کہ حدیث 300 سال بعد لکھی گئی ہے, یہ اس کا ایک زندہ پروف ابھی تک موجود ہے ہمارے پاس, موتا امام مالک. ٹھیک ہے, تو یہ غلط بات ہے جو خامخواہ کہہ دی گئی ہے اور جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پھر یہ موتا امام مالک سے پہلے کے جو ریٹن میٹیریل ہیں وہ بھی الحمدللہ موجود ہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی موجود ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, انہوں نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ذہن میں جو یاد احادیث تھیں ان کو لکھ لیا اور لکھ کے اپنے پاس محفوظ کر لیا. صحابی رسول ہیں, یاد رکھیے گا, صحابی کے بارے میں ذہن میں بات یہ بٹھا لیجئے, صحابی سب کام کر سکتا ہے مگر ایک جھوٹ گھڑ کے اللہ کے رسول کی طرف منسوب نہیں کر سکتا, یہ یاد رکھیے گا. وہ آپس میں لڑ سکتے ہیں, غلط فہمی ان کے درمیان بہت ہو سکتی ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی تائید کے لیے کوئی جھوٹ حدیث گھڑے, جھوٹ گھڑے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب کر دے, صحابی یہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے صحابہ سب کے سب عادل ہیں, محدثین کے نزدیک صحابہ عادل ہیں. عادل کا مطلب یہ کہ وہ جھوٹ نہیں گھڑتے, باعمل لوگ ہیں. باقی درمیان میں ان کی جو غلط فہمی ہے یہ شیطانوں کا کام تھا جو بیچ میں آئے اور ان کو آپس میں لڑا دیا, اور وہ اس پر پھر بھی استغفار کیا کرتے تھے, مانتے تھے کہ واقعی ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے. لیکن انہوں نے دین کے معاملے میں کوئی ایسی دھاندلی نہیں کی کہ جس میں خدا نخواستہ دین پر حرف آتا ہو. صحابہ نے یہ کام نہیں کیا. تو اس لیے صحابی رسول یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا جو اسٹوڈنٹ تھے ایک جن کا نام ہے حمام ابن منبہ, تو حسین ابو ہریرہ نے ان کو اپنی احادیث جو یاد تھیں اور لکھی تھیں اس کو کچھ کی تعلیم انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو دی, حمام کو. حمام نے جو احادیث ان سے سنی ان سے لکھ لی اور پھر آپ سے حضرت ابو ہریرہ سے سنائی بھی صحیح, ان کو تصدیق بھی کروا لی. تو سیدنا ابو ہریرہ نے اوکے بھی کر دیا, ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ میں نے بیان کی ہے. اب وہ جو مینوسکرپٹ تھا ان کا لکھا ہوا ہاتھ کا مینوسکرپٹ, وہ کہاں ہے؟ بس حمام نے اپنے شاگردوں کو احادیث سنائی کہ میں نے ابو ہریرہ سے یہ حدیث سنی تھی, اور یہ بات جو ان کی نریشن تھی, روایت تھی, وہ وربلی یعنی زبانی روایت چلتے چلتے امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں لکھی یہ روایت, امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم میں بھی ان کی روایت آ گئی, اور اسی طرح حدیث کی دوسری کتابیں ان میں بھی یہ روایت آ گئی. لیکن کسی نے بھی, نہ امام احمد ابن حنبل نے دعویٰ کیا کہ میں نے وہ مینوسکرپٹ دیکھا ہے, بلکہ یہی ہے کہ مجھے یہ حدیث فلاں نے سنائی, اس نے حمام بن منبہ سے اور وہ ابو ہریرہ سے, یا امام کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے ابو ہریرہ سے سنی. اور اس طرح امام مسلم بھی اسی طرح نریشن کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ اب حمام سے اور ابو ہریرہ سے. تو اس طرح مختلف کتابوں میں وہ روایت یوں بیان شدہ ہے, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس حمام ابن منبہ کا جو ریٹن میٹیریل ہے موجود ہے, بس ان کو زبانی روایت ملی انہوں نے کتاب میں بڑی احتیاط کے ساتھ لکھ لی, تحقیق کر کے لکھی, ہو گیا یہ کام. اب یہ کتابیں کب لکھی گئی ہیں؟ یہ کتابیں دوسری صدی ہجری میں, تیسری صدی ہجری میں یہ کتابیں لکھی گئی. کسی آتھر نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس وہ ریٹن میٹیریل ہے, نہیں ہے. اب ہوا یوں ہے کہ پچھلی صدی میں, ہماری پچھلی صدی جو گزری ہے, اس صدی میں ایک بڑے مشہور سکالر تھے ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ علیہ, انہوں نے مصر کی, شام کی اور اس کے علاوہ ترکی کی اور جرمنی کی جو قومی لائبریریاں تھیں جن میں مسلمان علماء کے لکھے ہوئے ہاتھ کی کتابیں موجود تھیں, وہاں بیٹھ کے انہوں نے کچھ چیزیں ایسی تلاش کر ڈالی کہ جن میں انہیں حمام ابن منبہ کا لکھا ہوا ریٹن میٹیریل بھی مل گیا, وہ کتاب مل گئی. وہ ملی, انہوں نے اس پہ ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے بعد اس کتاب کو شائع کیا ہے, کتاب موجود ہے. اب اس کتاب کو دیکھیں, اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو حدیث بیان ہوئی ہے وہ دیکھیں, اور پھر یہی حدیثیں جو مسند احمد میں, یہی مسلم صحیح مسلم میں آئی ہیں, ان کو دیکھیں آپ, تو آپ کو ایک لفظ کا فرق بھی نظر نہیں آئے گا, ایک لفظ کا بھی. یہ وہ چیز ہے. پھر اس کے بعد اور بڑے پروفز ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم, مثلا مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا, آپ نے اس کو ایک لیٹر لکھا. وہ لیٹر کیسے لکھا, اس کی ترتیب کیا تھی, کوئی مسلمانوں نے اس کا ریکارڈ آفس میں نہیں رکھا. بس لکھنے والے نے کہا اور گواہی دینے والے نے کہا جو موجود تھے, انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے یوں خط لکھا, یوں آغاز کیا, یہ لفظ تھے اس کے, اور پھر آپ نے اس پہ سٹیمپ لگائی اور آپ کی سٹیمپ اس طرح کی تھی, اور ریپ کر کے بندے کو دیا, وہ چلا گیا, اس نے جا کے دے دیا. بس کیا وہ خط, اس کی کاپی نبی علیہ السلام نے بنا کے کوئی رکھی تھی دفتر میں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. اب ہوتا کیا ہے, یہی پچھلی صدی میں خدائی ہوتی ہے مصر میں. اچھا, وہ خط جو ہے نا, جو صحابہ نے آگے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے مقوقس کو خط یوں لکھا تھا, پھر وہ شاگرد جو ہیں تابی, وہ اس خط کو آگے بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا کہ اللہ کے رسول نے خط کو یوں لکھا تھا, اس کی ترتیب یہ تھی, اس کی ورڈنگ یہ تھی. تو اس طرح تین جنریشن کے بعد وہ کتاب میں وہ نریشن آ جاتی ہے کہ اس خط کی ترتیب یہ تھی, لکھنے والے یہ تھے, اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ دعوت دی. چلا گیا خط, حدیث کی کتابوں میں یہ نریشن یوں آ گئی. پچھلی صدی میں مصر میں کھدائی جو ہوئی ہے اس میں وہ خط مل گیا. اس خط کو دیکھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کہی ہوئی جو بات جو صحابہ نے روایت کی اور تابعین نے روایت کی اور تبع تابعین نے, اس کو دیکھیں, آپ کو ترتیب میں ذرہ برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا. تو یہ کیا چیز تھی, کیوں لوگ اس پہ شک کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, ہو سکتا ہے بدل دیا ہو میٹیریل, ہو سکتا ہے وہ ٹھیک نہ ہو, ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو. یہ ہو سکتا ہے والی بات جو ہے نا, یہ ہمارے دماغوں میں ہو سکتی ہے, لیکن صحابہ بڑے سیریس تھے. یہ پہلی جنریشنز جو تھی نا, یہ بڑی سیریس تھیں علم کے بارے میں. انہوں نے ایک ایک شے کو بڑا مائنیوٹلی لیا ہے, اور بڑی باریکی سے لینے کے بعد اس میں کوشش یہ کی ہے کہ جیسے سنا ہے حقیقت پا لیں, اور حقیقت پا کے آگے بیان کر دیں یا لکھ دیں. اس طرح ان کی کوششیں تھیں, اور یہی کوششیں ہم دیکھتے ہیں آج الحمدللہ. ایک زبردست قسم کا ہمارے پاس ثبوت ہیں جس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس طرح ایک تو تاریخ یہ ہے جو ہمیں ملتی ہے. دوسری تاریخ جو ہے وہ جو بڑی زبردست ہے, وہ ہے آپ حدیث کی کوئی بھی روایت لے لیں, کوئی ایک روایت, حدیث کی کتاب اٹھائیں, صحیح بخاری اٹھائیں, سنن نسائی اٹھائیں, اس کی ایک روایت لے لیں. اس میں مثال کے طور پر امام جو ہیں ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں. یہ اگر دیکھیں یہ صفحہ نمبر 26 کے اینڈ پہ یہ حدیث موجود ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حدثنا ابو قریب, یہ لفظ ہیں حدثنا کے لفظ, میں بھی ایکسپلین کروں گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں. پھر حدثنا عبدت بن سلیمان عن محمد ابن ابی عمر یا عن محمد ابن عمر عن نبی سلمہ عن نبی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا نشق على امتی لا امرتهم بالسواك عند كل صلاة. یہ حدیث ہے. اب اس حدیث کو آپ دیکھیں تو آگے ذرا دیکھنا یہ کہ کیا یہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں حدثنا ابو قریب, ہمیں حدیث بیان کی ابو قریب نے, یہ ابو قریب کون ہے؟ کیا واقعی امام ترمذی اپنے اس بندے کو ملے جس کا نام لیتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ اور پھر ابو قریب بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبدہ بن سلیمان نے, وہ کون ہے؟ پھر اس طرح عبدہ بن سلیمان محمد بن عمر سے اور محمد بن عمر ابو سلمہ سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان کی تاریخ پیدائش ہے؟ کیا ان کی تاریخ وفات ہے؟ کہاں یہ پلے بڑھے؟ کس سے علم حاصل کیا؟ کیا یہ واقعی جو نیچے والا ہے یہ اوپر والے کو ملا ہے کہ نہیں, اس کا سٹوڈنٹ ہے یا نہیں؟ اور اس نیچے والے کے بارے میں یا اوپر والے کے بارے میں اس کے جو معاصرین ہیں وہ کیا کمنٹس دیتے ہیں؟ یہ ساری تاریخ جو ہے نا ہمیں ملتی ہے. یہ واقعی ایک حقیقت ہے. اب آپ دیکھ لیں ابو قریب جو پہلے راوی ہیں وہ ان کا نام محمد بن علا ابن قریب حمدانی کوفی ہیں, کوفہ کے رہنے والے. یہ اپنی کنیت سے جانے پہچانے جاتے تھے ابو قریب, اصل نام سے کوئی نہیں جانتا تھا, کنیت سے ہی لوگ, جیسے ابو ہریرہ ہیں, ابو بکر صدیق ہیں. اب ہم میں کتنے لوگ ہیں جو ابو ہریرہ کا نام جانتے ہیں؟ یہ کنیت ہے, لیکن اصل نام ان کا عبد الرحمن ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ابو بکر جانتے ہیں, لیکن ابو بکر کا اصل نام عبداللہ ہے. تو کنیت مشہور ہو جاتی ہے عربوں میں بعض کی, اور ان کے نام لوگ نہیں جانتے. تو اسی طرح ابو قریب کا بھی یہی کنیت مشہور تھی, تو اسی سے جانے. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. امام ترمذی خود ان سے ملے ہیں, ان سے حدیث سیکھی ہے, اور ان کا کہنا یہی ہے کہ بڑے اتھینٹک اور حافظ حدیث تھے. حافظ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان کا لیول حدیث کی میموری, حدیث کو یاد کرنے کا اتنا تھا کہ ان کو 100,000 سے زیادہ احادیث ٹیکسٹ اور چین کے ساتھ یاد تھی. اس کو کہتے ہیں حافظ حدیث. یعنی کوئی حدیث بولیں آپ وہ غلطی نکال دیں گے اور صحیح حدیث بیان کر دیں گے کتاب دیکھے بغیر. اور اگر آپ حدیث سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جائیے, آپ کتاب کھول لیجئے, وہ آپ کو حدیث خود سناتے جائیں گے اور کتاب آپ پڑھتے جائیے سنتے جائیے. ایسا حفظہ تھا ان کا. تو یہ 248-48 میں فوت ہوتے ہیں, اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جو ہیں خود وہ جو ہیں ان کو ملتے ہیں, وہ اسی دور کے لوگ ہیں, اسی دور کے شخص ہیں. پھر عبدہ بن سلیمان یہ ابو قریب کے استاد ہیں, ٹھیک ہے. یہ 187 میں کوفہ میں فوت ہوتے ہیں. پھر ان کے بعد محمد بن عمر ہیں, یہ عبدہ کے استاد ہیں, یہ 144 میں فوت ہوتے ہیں. پھر ان کے استاد ہیں ابو سلمہ جو 104 میں یا سن 94 میں ان کا انتقال ہوتا ہے. اور ابو سلمہ کس سے سنتے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو 59 یا 58 میں انتقال کرتے ہیں. تو دیکھیے ملاقات بھی پاسیبل ہے, معاصر بھی ہیں, ملتے بھی ہیں, ایک دوسرے سے سنتے ہیں, اور ان کی اپنی جو حالت ہے علمی وہ یہی ہے کہ اس دور کے جتنے علماء ہیں ان کے بارے میں یہ کمنٹس دیتے ہیں, یہ اپنے فیلڈ کا ماہر آدمی ہے, یہ جانتا ہے, اس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, نیک ہے, خدا خوفی ہے اس کے اندر, سب چیزیں جو کوالٹی نیک انسان کی ہو سکتی ہیں یا ایک عالم کی ہو سکتی ہیں وہ ان میں موجود تھی. تو یہ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ایک سند جو رسول اللہ سے چلتی ہے اور نیچے تک آتی ہے, تو تو ایک ایک بندے کے حالات زندگی کا بھی پتہ چلتا ہے، کنیکشن بھی پتہ چلتا ہے، اور اس کے دور میں کون کون ٹیچر تھے، کن سے یہ پڑھا ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ٹیچرز میں کس کس نے اس کے بارے میں کمنٹس دی ہیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اس طرح ایک ایک حدیث کے اندر اس کی جو تاریخ ہے وہ موجود ہے، جو ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کو لوگوں نے، ہمارے مسلمان سکالرز نے بڑا سیریسلی لیا ہے اور اس کو بڑی اہمیت دی ہے اور اس طرح اس کو آگے پھیلایا ہے. تو یہ تاریخ بھی قابل غور ہے. پھر اس کے بعد حدثنا اور اخبرنا اور عن کے جو الفاظ ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ بس کوئی بیٹھے بیٹھے بندہ یوں کہہ دے حدثنا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں، یہ حدیث کی کتاب ہے، آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں. اب اس کے دو طریقے ہیں پڑھنے کے. ایک طریقہ تو یہ کہ میں اپنی کتاب سے خود پڑھتا جاؤں اور ایکسپلین کرتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں، اس کو کہتے ہیں حدثنا. یہ کلاس کا باقاعدہ ایک پورا سین ہے کہ ٹیچر بیٹھا ہے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، اور اسٹوڈنٹ ایک نہیں ہے. اگر ایک ہوتا تو وہ کہتا حدثنی، مجھے حدیث بیان کی، اور جب وہ کہتے ہیں حدثنا تو اس کا مطلب ہے بہت پور کلاس تھی، ہم سب نے وہ حدیث سنی، ٹیچر نے پڑھی ہم نے سنی، تو اس کو کہتے ہیں حدثنا. اور اگر سب اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں اور ان اسٹوڈنٹ میں کوئی لائق فائق اسٹوڈنٹ ایسا ہے جو ٹیچر کی جو کتاب ہے اس کو کاپی کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے اور اس کی غلطیاں بھی ٹھیک کروا لیتا ہے، اور پھر وہ پڑھتا بھی بڑا خوب ہے، اس کی آواز بھی اونچی ہے، تو ٹیچر اسی کو کہتا ہے کہ بھئی تم اب کتاب پڑھو، حدیث پڑھو. تو وہ پڑھتا ہے، ٹیچر سنتا ہے اور اوکے کرتا جاتا ہے، اور دوسرے جتنے بھی ہیں وہ بھی سن رہے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر کلاس میں زیادہ لوگ ہیں اور پڑھنے والا ایک اسٹوڈنٹ ہے اور ٹیچر صرف سن رہا ہے اور اوکے کرتا جا رہا ہے، تو اس کو کہتے تھے اخبرنا. اخبرنا کون کہیں گے؟ سبھی جنہوں نے آگے یاد کر لیا ہے، وہ جب اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے تو وہ کہیں گے اخبرنا. یا اکیلا ہوگا، اس نے اکیلے نے کتاب پڑھی اپنے ٹیچر پہ اور ٹیچر سنتا گیا اوکے کرتا گیا، تو اس نے جا کے کہا اخبرنی، مجھے خبر دی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باقاعدہ ایک سین ہے جو حدثنا کے لفظ میں پتہ چلتا ہے کہ علماء علم کو کیسے آگے پھیلاتے تھے، سکھاتے کیسے تھے، اس کے یہی طریقے ہوتے تھے، یا سنو یا سناؤ. سننے کا طریقہ یعنی ٹیچر سے سننے کا طریقہ زیادہ پسند کیا گیا، لیکن اسٹوڈنٹ میں اگر کوئی اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا جس کا ٹیچر خود انتخاب کرتا کہ یہ عبارت غلط نہیں پڑے گا اور سمجھتا ہے، تو وہ اس کو کہتا پڑھو، تو وہ بھی اوکے. تو یہ حدثنا اور اخبرنا کی یہ سب ملتے ہیں. تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ سب کے پاس کتابیں تھیں، ہاتھ میں قلم تھا، دوات تھی، کلاس میں آتے تھے، سنتے تھے، اور سننے کے بعد اس کو لکھتے بھی تھے، باقاعدہ محفلیں ہوتی تھی. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں صحیح بخاری جب پڑھائی ہے تو 80,000 لوگوں نے ان سے یہ کتاب سنی. 80,000 لوگوں نے. 80,000 کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کم از کم 40,000 قلمیں ہوں گی، 40,000 قلم ہوں گی، 40,000 لوگوں نے جو سنا اس کو لکھا ہوگا، اور جب کتاب مکمل ہوئی ہوگی تو اس کی 40,000 کاپیاں بھی آ چکی ہوں گی. یہ پرنٹنگ پریس نہیں تھا اس دور میں، لیکن کتاب یوں پھیل جاتی تھی. یہ ہوتا تھا. تو یہ حدثنا اور اخبرنا کے جو الفاظ ہیں، یا حدثنی اور اخبرنی کے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، ان کے پیچھے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. بڑی زبردست محفلیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ بعض محفلوں میں یوں ہوتا تھا کہ اتنے 80,000 اگر لوگ بیٹھے ہیں تو ٹیچر کے پاس ظاہر ہے یہ مائک تو تھا نہیں، تو وہ یوں ہوتا تھا کہ ہر 5 لائنوں کے بعد یہ جیسے یہ پلر ہے، اتنا تھوڑا سا اونچا ایک ستون بنا ہوتا تھا، وہ ستون کے اوپر یوں راؤنڈ سی سیڑھیاں ہوتی تھی، تو ایک بندہ وہاں کھڑا ہو جاتا تھا جس کی آواز بڑی اونچی ہوتی تھی، وہ ٹیچر کی حدیث کو سنتا اور سننے کے بعد دو دو جملے جو ٹیچر پڑھتا تھا یا ایک ایک جملہ اس کو وہ سنتا، پھر ادھر منہ کر کے لاؤڈلی وہ پڑھتا تھا، سناتا تھا سب کو، تو اس کی آواز جہاں تک زیادہ کلوز جاتی تھی وہیں پھر ایک اور بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ سن کے پھر آگے ادھر منہ کر کے سب کو سناتا تھا. اس طرح یہ سلسلہ چلا ہے. اور اس میں ایک بات خاص طور پہ نوٹ کی گئی ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھتے تھے نا تو ہر کوئی اتنا محتاط ہوتا تھا کہ میں نے قلم اور کاغذ جو استعمال کرنا ہے نا، قلم کو لکھتے وقت قلم کے اندر سے لکھتے وقت کوئی آواز نہ آئے. اگر آواز آ گئی تو اس آواز میں اور اس کی ٹیچر کی آواز میں کلیشڈ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے میں لفظ کو صحیح نہ سمجھوں. مثلا اس نے کہا عین بولا، عسیر یوں کہا، اور سننے والے نے اس کو الف سے لکھ دیا اسیر، تو ظاہر ہے معنی بدل گیا. تو اس حد تک جس طالب علم کے قلم سے اگر آواز آ رہی ہوتی تھی تو اس کے بارے میں اس کا ساتھی یہ لکھ لیتا تھا کہ یہ بندہ جب لکھ رہا تھا تو اس کے قلم میں آواز آ رہی تھی، اور یہ چیز اس کے حق میں اچھی نہیں ہے، یہ اس کی ویکنیس ہے. اس لیے محدثین کیا کرتے ہیں، ایسے بندے کی جو کتاب ہے اس کتاب کو لیتے ہیں لیکن بطور ریفرنس کے نہیں، کہتے ہیں اس بندے نے لکھی ہے اس میں کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں. اور جب دوسروں کے جو کتابیں لکھی تھیں ان کو اور اس کو ملا کے جب دیکھا تو واقعی وہ غلطیاں نکلی ہیں. تو یہ اتنا باریکی کے ساتھ اس سلسلے کو عام کیا گیا ہے جس کا ہم آج کے دور میں تصور نہیں کر سکتے. تو ایک تو تاریخ یہ اندر کی یہ ہے، اور دوسری تاریخ ویسے لکھی ہے، بہت سی کتابیں لکھی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح جو بات ہے نسبت کی، اس پہ انشاءاللہ ہم کل مزید گفتگو کریں گے، لیکن اب آتے ہیں اس طرف کہ کتنی احادیث ہیں جو قابل عمل ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. کیونکہ حدیث میں ہمیں بہت سی حدیثیں ایسی ملتی ہیں جو صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، مرسل بھی ہیں، تو ان میں کون سی احادیث کو ہم لیں اور کون سی احادیث کو چھوڑیں. پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ضعیف تھیں، موضوع تھیں، تو ان کو کتابوں میں کیوں لکھا ہے، نہ لکھتے؟ تو اس کا جواب صرف یہی ہے کہ یہ احتیاطاً لکھا ہے سب کچھ. صرف محدثین اس لیے لکھا کرتے تھے کہ میں لکھ رہا ہوں، میں اگر اس سے ناواقف ہوں تو کل کو کوئی بندہ آئے اور مجھے آ کے کہے یہ حدیث ہے اور میں اس سے ناواقف ہوں تو میں تو چپ ہو جاؤں گا. تو اس لیے مجھے ضعیف احادیث کو بھی لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے تاکہ کوئی آ کے بیان کرے تو میں اس کو کہہ سکوں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے. تو اس لیے انہوں نے ہر چیز کو الگ الگ کتابوں میں لکھ دیا، جو ضعیف حدیث تھیں ان کو ضعیف کتابوں میں، جو فیبریکیٹڈ تھیں ان کو موضوع کتابوں میں اس میں لکھ دیا، اور جو صحیح تھی ان کو الگ لکھ دیا. وجہ یہی تھی، اگر وہ نہ لکھتے، مثلا میں کوئی ضعیف بات ہے میں سنتا ہوں اور بھلا دیتا ہوں یا میں نہیں لکھتا، تو کل کو آپ میں سے کوئی آ جاتا ہے اور کہتے جی اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، میں تو یہی کہوں گا مجھے نہیں پتا. تو دوسرا نتیجہ وہ کیا نکالے گا، اس کا مطلب اس کو پتا نہیں لیکن حدیث ہے عمل کرنا ہے. تو یہ طریقہ محدثین کا نہیں تھا، وہ حدیث کو لیتے تھے، ضعیف حدیث بھی ہوتی تھی اس کو بھی لیتے تھے، لکھ لیتے تھے، یاد کرتے تھے، صرف اس لیے کہ کل کو کوئی آئے ایسی حدیث بیان کرے تو اس کو پکڑ کے کہہ سکے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ علم یہ نہیں ہوتا کہ میں صرف مثبت پہلو کو یاد رکھوں کافی ہے، منفی پہلو کو بھی انسان اس کے بارے میں بھی الرٹ ہو کہ ہاں بھائی یہ چیز بھی ہے، اس وقت یہ چیز بھی کہی جا رہی ہے اور فلاں فلاں کہتا ہے اور اس کا جواب کیا ہے، وہ یہ ہے. یہ ہونا چاہیے، تب جا کے بندے کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں بندہ باخبر ہے پوری طرح، ورنہ کہتے ہیں اس کو ایک پہلو کا پتہ ہے دوسرا پتہ ہی نہیں ہے. تو محدثین دونوں سب پہلو یاد رکھتے تھے اور پکڑ لیتے تھے بندے کو وقت پہ، اور اس کو کہتے تھے کہ تم نے یہ بات جو کہی ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ اس وجہ سے صحیح نہیں ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قابل عمل حدیثیں کتنی ہیں، کون کون سی ہیں. تو اس میں محدثین نے ایک معیار ہمیں بتا دیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ قابل عمل حدیث صرف اور صرف صحیح حدیث ہے. یہ صحیح احادیث کی کتابوں میں ہمیں صحیح حدیث مل جاتی ہے. مثلا سنن کی کتابیں دیکھیں، سنن ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، اگر آپ ان کو کھولیں تو ان میں آپ کو بہت سی احادیث صحیح ملیں گی. اور اسی طرح صحیح مسلم اور صحیح بخاری ہیں تو ان میں بھی صحیح احادیث مل جائیں گی. تو یہ پہلے پہلے ہم نے صحیح حدیث لینی ہے. پھر صحیح حدیث میں بھی ٹاپ موسٹ پہ وہ حدیث ہے جو متفق علیہ ہو. متفق علیہ کا مطلب یہ کہ جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں اپنی استاد سے سن کے اس کو روایت کیا ہو، اور امام مسلم نے اپنے کسی استاد سے سن کے اس حدیث کو روایت کیا ہو، ٹیکسٹ وہی ہو، دونوں کی استاد الگ الگ ہو. تو چونکہ وہ اس ٹیکسٹ کو نکالنے میں یا لکھنے میں اپنی کتاب میں ایک جیسے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں اگریڈ اپون، کہ یہ دونوں سکالر جو ہیں بخاری اور مسلم، وہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں نکالتے ہیں اور دونوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. تو جب دونوں ایک چیز پر متفق ہو جاتے ہیں تو یہ ٹاپ موسٹ کی بہترین حدیث ہے. تو یہ متفق علیہ سب سے ٹاپ پہ ہے. اس پہ الگ کتاب بھی آ چکی ہے، اللؤلؤ والمرجان فی متفق علیہ الشیخان، بڑی بہترین کتاب ہے. اس کا اردو میں اور انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہو گیا ہے. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جس پر دونوں نے لکھی ہیں، یعنی اپنی کتابوں میں، اپنی دونوں کتابوں میں دونوں نے وہی حدیث بیان کی ہے، وہ حدیثیں نکال کے الگ ایک کتاب شائع کر دی گئی ہے جس کا نام ہے اللؤلؤ والمرجان، موتی اور مونگے، فی متفق علیہ الشیخان، یعنی اس کے بارے میں جس پر امام بخاری اور امام مسلم دو شیخ متفق ہوئے ہیں. تو وہ کتاب موجود ہے. تو صحیح ترین جو احادیث ہیں وہ یہی ہیں. اس کے بعد اس حدیث کا لیول آتا ہے جو صرف صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم یا دوسری کتابوں میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس حدیث کا لیول آتا ہے جو صحیح مسلم میں ہے. پھر اس کے بعد اس حدیث کا لیول آتا ہے جس میں امام بخاری اور امام مسلم کی کنڈیشنز کسی حدیث میں مل جائیں، جو شرطیں ہیں جو امام بخاری نے اپنے سامنے شرط رکھی کہ یہ شرط میں رکھتا ہوں، اگر یہ شرط کسی حدیث میں ہوگی تو میں لوں گا ورنہ نہیں لوں گا. وہ شرطیں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. لیکن امام مسلم نے بھی اسی طرح کوئی شرطیں لکھی کہ اگر یہ شرط ہوگی تو میرے نزدیک وہ حدیث صحیح ہوگی، اس کو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا. تو امام بخاری اور امام مسلم کی جو کنڈیشنز ہیں وہ کوئی حدیث فلفل کرتی ہو تو وہ حدیث بھی پھر اس درجے کی ہے کہ اس کو بھی لیا جائے. لیکن یہ سب کی لیولز ہیں. تو یہ سات لیولز ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، انہی سات لیولز میں ہم نے جانا ہے. اب مثلا میں چاہتا ہوں میں کسی حدیث پہ عمل کروں تو میں سب سے پہلے جو ٹاپ موسٹ کی حدیث ہے متفق علیہ میں اس کو سر آنکھوں پہ بٹھاؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو چھوڑ دوں اور کوئی ان نون سی کتاب ہو میں اس کی حدیث کو لے کے نہ قابل عمل سمجھوں. یہ علمی لیول نہیں ہے، یہ مرضی کا لیول ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے. اس لیے کہ حدیث کو جن علماء نے، ماہرین نے چھانٹا ہے، سمجھا ہے اور اس کے بارے میں یہ ساتھ کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ان کی زیادہ بہتر بات ہے. تو بہرحال ان کو ہم نے لینا ہے. پھر اسی طرح حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کی بھی کیٹیگریز ہیں، کتابوں کی بھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں اور جن سے آگے حدیث کا سارا سلسلہ چلتا ہے، تو سرٹیفکیٹ جن جن کے پاس ہیں اس وقت بھی، تو ان کی یہ چین امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک جاتی ہے. تو اس لیے اس سرٹیفکیٹ پہ بھی اکثر علماء بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرے پاس ایسی چین ہے جو شاہ ولی اللہ کے پاس جاتی ہے اور بڑی کلوز ہے. تو وہ پھر اس کو اجازت حدیث کہتے ہیں، جب لوگ لیتے ہیں نا حدیث کی اجازت تو وہ اجازہ لیتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حدیث کی کتابوں کی تین کیٹیگریز ہیں. ٹاپ موسٹ پہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا امام مالک ہے. سب سے پہلے ان کتابوں سے حدیث لینی چاہیے. اور موطا امام مالک میں صرف وہ حدیثیں جو پوری چین اور سند کے ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سنن کی کتابیں ہیں، جن میں وہ سنن ابن ماجہ کو نہیں لکھتے بلکہ اس کی جگہ وہ ڈالتے ہیں صحیح ابن حبان کو یا سنن صحیح ابن خزیمہ کو. تو یہ چار یا پانچ کتابیں ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے نمبر، دوسری کیٹیگری کی کتابیں ہیں. تو ان کتابوں میں بھی مور دین 80% جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ کتابیں وہ ہیں جن میں موضوع بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں اور چند ایک صحیح ہیں، وہ تیسری کیٹیگری میں ڈالتے ہیں ان کو. تو یہ تیسری کیٹیگری کی کتابیں تو ظاہر ہے ہم نے پرے رکھنی ہیں، لیکن پہلی اور دوسری کیٹیگری کی جو کتابیں ہیں اس میں اگر کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہے تو سب سے پہلے کیٹیگری کی جو کتابیں ہیں ہم اس میں جائیں گے. اگر وہاں نہیں ملتی تو پھر دوسری کیٹیگری کی جو کتابیں ہیں سنن کی، پھر اس میں آئیں گے. یہ طریقہ ہے جو کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ہمیں سمجھایا ہے، اور ان کی بات 100% صحیح ہے، بڑی وزنی بات ہے اور علماء نے اس کو مانا ہے. پھر اسی طرح آخر میں میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑی سی یہ بات بھی آپ کو سمجھا دوں کہ حدیث رسول جو ہے اس میں بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی بھی پیش کی گئی ہیں جن کو کہا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو اجتہادات ہیں وہ بھی کیا اس کو ہم وحی کہیں یا آپ کی ذاتی کوشش کہیں، کیا وہ وحی کے اندر ہیں یا وحی سے باہر ہیں، ایک کوشچن ریز کیا گیا ہے. تو اس کا جواب اتنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی اجتہاد نہیں کیا. یہ ہمارے ہاں لوگوں نے اس چیز کو ذرا تھوڑا سا ایشو بنایا ہے، نبی علیہ السلام نے کوئی اجتہاد نہیں کیا، ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا اس میں اللہ کی مرضی تھی. مثلا عبداللہ ابن ام مکتوم اگر آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے ماتھے پہ ہلکی سی سلوٹ آتی ہے تو یہ کوئی اجتہاد نہیں ہے، یہ ایک بھول ہے، چوک ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار کے سمجھا دیا، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، ایسا کام نہیں کرنا، سمجھا دیا. تو انڈائریکٹ وے میں امت کو یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو دین کے کام میں تمیز نہ کرنا لوگوں میں، سب کو ایک ہی لیول پہ رکھنا ہے، سب کی دین کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ غریب ہے یا کسی قوم کا سردار ہے، سب کو ایک ہی لیول پہ رکھنا ہے، سب کو دین کی دعوت دینی ہے، سب کو دین سمجھانا ہے. تو نبی علیہ السلام کو یہ سمجھا دیا. باقی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ یعنی یہ کرتے ہیں کہ پولینیشن کر رہے تھے، یعنی درختوں کے وہ شاخیں لے کے، گوشے لے کے اس کو ایک دوسرے میں جوڑ رہے تھے تاکہ نیکسٹ ایئر جو پھل ہے وہ زیادہ نکلے، تو وہ یہ کر رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے گزرے تو آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، تو کہنے لگے کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے. تو اس موقع پہ آپ نے جو لفظ فرمایا وہ یہی ہے کہ ما اظنو، میں نہیں سمجھتا، ما اظنو کے الفاظ ہیں، میں نہیں سمجھتا، بس اتنی سی بات کہی آپ نے. اب یہ ما اظنو کے الفاظ کو لے کے لوگوں نے کہا یہ اللہ کے رسول کا اجتہاد تھا، یہ اجتہاد نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ جو تم کر رہے ہو ایسا ہوگا، میں نہیں سمجھتا. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ فرماتے ہیں لقد ظننت ظنا کہ میں نے ایک خیال ظاہر کیا تھا بس. تو خیال اور ہوتا ہے اور اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی آ کے عالم سے کوئی مسئلہ پوچھے اور اس کے پاس قرآن اور حدیث کی کوئی آیت اس وقت ذہن میں نہ ہو, تو وہ کسی طرح اس مسئلے کی اندر ڈوب کے اس کو ایک شرعی مسئلہ بنا کے اس کی کوئی نہ کوئی دلیل تلاش کر کے وہ دوسرے کو بتا دیتا ہے یہ مسئلہ یوں ہے, اس کو اجتہاد کہتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ آپ نے فرمایا لقد ظننت یا اظن میں سمجھتا ہوں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کا مطلب میرا خیال ہے, تو اس میں اجتہاد کی کیا بات ہے؟ تو یہ اجتہاد نہیں تھا. تو بہرحال جتنی بھی مثالیں دی جاتی ہیں ان مثالوں میں آپ اگر دیکھ لیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اجتہاد نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ آپ پر جو کچھ ہوتا تھا وہ وہی ہوتی تھی, آپ جو فرماتے تھے وہ وہی ہوتی تھی. اور اگر آپ سے بھول چوک اللہ تعالیٰ نے کبھی کروا بھی لی ہے تو وہ اس لیے کروائی ہے کہ کہیں لوگ آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کوئی ما فوق البشر مخلوق تھے, بلکہ اس لیے کروائی کہ لوگ سمجھ لیں کہ ایک انسان ہونے کے ناطے سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات میں کتنی خوبیاں ہیں, کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی کر رہا ہے, ان کی نگرانی کر رہا ہے. اور پھر اگر ایک آدھ بھول چوک ہو جاتی ہے تو یہ انسان ہونے کے ناطے سے ہوئی ہے, اس کو فرشتہ نہ سمجھنا, انسان غلطی کرتا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس بھول چوک کی اصلاح تو اللہ نے کر دی, اوروں کی اصلاح کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اس کو اپنی اصلاح قرآن و سنت کے ذریعے سے کرنا ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنا وہ کہ نہیں جی نہیں میں بھی اس مرتبے پہنچ گیا ہوں کہ میری کوئی اصلاح نہیں کر سکتا, نہیں, وہ قابل اصلاح ہے. اگر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کر سکتا ہے تو بھئی آپ بھی اپنے آپ کو ذرا تھوڑے سے نیچے لیول پہ لائیں کہ آپ کے بھی اصلاح کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ, پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اس طرف کہ مثال یہ دی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ جو بدر کے قیدی تھے ان کے بارے میں جو اجتہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے آپ کو. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب وہ قیدی آئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مشورہ کیا تھا, مشورہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت عمر سے. سیدنا ابو بکر سے پوچھا, انہوں نے کہا جی رشتہ دار ہیں احسان کر دیجئے, ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لیں. مگر سیدنا عمر نے کہا اللہ کے رسول نہیں, یہ تاغوت ہیں, تاغوت, آپ ایسا کریں میرا چچا میرے حوالے کریں اور اس کا باپ اس کے حوالے کریں, تلوار ہم ہاتھ میں لیتے ہیں ان کی گردنیں اڑا دیتے ہیں, ان کو نہیں معاف کرنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دونوں سے مشورہ لینے کے بعد سیدنا ابو بکر کا جو مشورہ تھا اسی کے مطابق ان کو کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ تم ہمارے بچوں کو جو پڑھانا جانتا ہے وہ ہمارے بچوں کو پڑھنا سکھا دے, یہی اس کی وہ رہا ہو جائے گا, اور کچھ یہ کام کر لیں ہم ان کو رہا کر دیں گے. بس اتنی سی بات تھی, وہ اجتہاد نہیں تھا. وہ مشورے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کچھ کیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا کہ نہیں آپ کے لیے مناسب نہیں تھا کہ آپ ان سے فدیہ لیتے, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ طریقہ ہے, اس کو ہم اجتہاد نہ بنائیں. ابھی یہیں پر ہی اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.